فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان مجالس میں جس نے بھی دام درہم سخن قدم میں حصہ لیا سب کی عبادت کی قبولیت اور توفیقات میں اضافے کے لیے جو مرحوم ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے اور جو پریشان حال ہیں بالخصوص پارچنار کے مومنین کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات نازل عزیزان محترم سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے اور گفتگو کا جو محور ہے وہ زیارت آل یاسین ہے کل گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جو سلام کیا گیا ہے وہ یاسین کی آل پر ہے عرض کیا تھا کہ یاسین سے کیا مراد ہے اور انہیں جب سلام کیا گیا تو کن افراد کے مابین رکھا گیا وہ جو ہے نا حضرات دوبارہ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں اہل بیت علیہم السلام پر جب آل یاسین پر سلام کرنے کی باری آئی تو خدا نے اس سورہ میں اس آیت کو رکھا جس سورہ میں انبیاء پر سلام بھیجے ہیں اور انبیاء جن پر سلام بھیجے ہیں ان کے درمیان ان حضرات کو رکھ کر ان پر سلام بھیجنا بتا رہا ہے کہ کم از کم یہ شرف اور فضیلت میں اس درجے کے ہیں وہ عقیدہ اپنی جگہ کہ انبیاء سے افضل ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے اس کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں کم از کم اتنا پتہ چلا کہ صفات اور فضیلت میں یہ کم از کم اس درجے کے ہیں یا ان کے پاس وہ صفات پائی جاتی ہیں جو انبیاء کے پاس موجود تھی، تبھی انہیں وہاں رکھا جہاں پر انبیاء کو رکھا اور وہاں پر ان پر سلام بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بعد رسول کوئی ایسی ہستیاں موجود ہوں کہ جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں، تو جب ایسے موجود ہوں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کسی ایسے کے پاس جانے کی کہ جس کے اسلام کو بھی 40 سال کے بعد ثابت کرنا پڑے؟ ایک صلوات نائب فرمائے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا آزاد کی۔ تو اب جب ایسے افراد موجود ہوں تو پھر کسی دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا حوالہ دے کر کچھ نقل کرنا چاہ رہا ہوں، سوائق المحرقہ۔ توجہ ہے نا آزاد کی۔ ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ کہتے ہیں اللہ نے آل رسول کو 5 مقامات پر رسول کے ساتھ رکھا ہے، یعنی ان 5 چیزوں میں آل رسول کے ساتھ شریک ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں؟ کب پہلی چیز ہے سلام، توجہ، کب پہلی چیز ہے سلام، جس طرح نبی پر سلام ہے السلام علیک ایہا النبی، وہ کہتے ہیں ویسے ہی آل نبی پر بھی سلام ہے سلام علی آل یاسین کا۔ دوسرا کون سا مقام ہے؟ کہا جس طرح رسول پر صلوات ہے ویسے ہی ان کی آل پر بھی صلوات ہے۔ کہا تیسرا کون سا مقام ہے؟ کہا جیسے رسول کو طاہر کیا ہے ویسے ہی اہل بیت کے لیے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہا چوتھا مقام یہ ہے جیسے رسول پر صدقہ حرام ہے ویسے ہی آل پر صدقہ حرام ہے، اور جیسے رسول کی محبت و مودت واجب ہے ویسے ہی آل محمد کی محبت و مودت بھی واجب ہے۔ یہ سن لیا آپ نے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ اب میرا ایک سوال کرنا تو بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضور اگر یہ ہستیاں ان 5 چیزوں میں رسول کے ساتھ شریک ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے کو لا کر خلافت میں شریک کیوں قرار دے رہے ہیں؟ پھر آپ کسی دوسرے کو امامت میں کیوں شریک قرار دے رہے ہیں جب یہ ہستیاں بقول آپ کے، اور یہ بات انہوں نے مکمل نہیں کی ہے حضور، یہ تو میں نے فقط نقل کیا ہے، یہ بات مکمل نہیں کی۔ خدا لاکھوں کروڑوں رحمت نازل کرے علامہ محمد حسین مظفر علی اللہ مقامہ کی قبر پر، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام ہے دلائل الصدق۔ دلائل الصدق، اچھا اگر کہیں تو میں اس کتاب کا تعارف کرا دوں۔ علامہ ہلی نے اپنے زمانے میں ایک بادشاہ کے کہنے پر، ایک حاکم کے کہنے پر جو شیعہ تھا، ایک کتاب لکھی تھی نہج الصدق۔ کیا جی؟ نہج الصدق، نہج الصدق۔ اب جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا ابن روز بہان نامی، اور اس نے علامہ کی اس کتاب کو رد کیا، یعنی اس کتاب کی رد میں کتاب لکھی، کیونکہ علامہ نے اس کتاب میں مکتب تشیع کے عقائد کا دفاع کیا تھا اور ان کو ثابت کیا تھا۔ اس نے آ کر اپنی کتاب لکھی ابطال الباطل کے نام سے، واضح ہو رہی ہے بات؟ کس نام سے؟ ابطال الباطل کے نام سے. اس کتاب کے دو جواب دیے گئے مکتب تشیع کی طرف سے. ایک دیا شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق کے نام سے, اور ایک دیا محمد حسین مظفر نے دلائل الصدق کے نام سے. یہ دونوں ایک ہی کتاب کی رد میں لکھی گئی کتابیں ہیں اور واقعاً پڑھنے سے متعلق ہیں. ہم بہرحال دونوں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں, چونکہ اصل کتاب عربی میں تھی تو اردو دان طبقہ جب تک ترجمہ نہ ہو جائے اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. غالباً احقاق الحق کی تو ایک آدھ جلد شاید ترجمہ ہوئی بھی ہے, لیکن دلائل الصدق کی غالباً ابھی تک کوئی میرے علم میں نہیں ہے, اگر ہو گئی ہو تو شاید ہو. ان دو کتابوں کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے, بالخصوص احقاق الحق کی, کہ شہید قاضی نور اللہ شوستری کی شہادت کا باعث بننے والی یہی کتاب تھی. یعنی اس وجہ سے انہیں شہید کیا گیا. اب آپ سوچئے کہ کس قدر مضبوط کتاب لکھی ہوگی, اور اس کے اندر تمام عقائد توحید سے لے کر معاد تک, جس طرح علامہ ہلی کی روش تھی اسی کے مطابق انہوں نے چیزوں کو ثابت کیا. اس کتاب کے اوپر توجہ فرمائیں گے حضرات, احقاق الحق کے اوپر آیت اللہ مرشی نجفی, جو لوگ گم گئے انہوں نے نام سنا ہوگا, ان کا کتاب خانہ بھی دیکھا ہوگا. آیت اللہ مرشی نجفی, بور تو نہیں ہو رہے حضرات؟ انہوں نے اس کتاب پر تعلیقہ لکھا. تعلیقہ یعنی حاشیہ. اچھا کیوں لکھا یہ بھی بتا دوں. آیت اللہ مرشی نجفی شہید ثالث کی نسل میں سے ہیں, یہ ان کے پوتوں میں سے ہیں, شاید ساتویں آٹھویں دسویں پشت سے جا کر ان کا شجرا جو ہے وہ شہید قاضی نور اللہ شوستری سے جا ملتا ہے. انہوں نے جب تعلیقہ لکھا تو جو اصل کتاب تھی, توجہ فرمائیں گے, اصل کتاب کے فقط 150 صفحات پہ تعلیقہ لکھا, پوری کتاب پہ نہیں. پوری کتاب 5-6 جلدوں میں ہے احقاق الحق. جو باب امامت کا تھا اس کے صرف 150 صفحے پر تعلیقہ لکھا. معلوم ہے کتنی جلدوں میں؟ 33 جلدوں میں. 33 جلدوں میں تعلیقہ لکھا. اور جتنی بھی اہل بیت کی شان میں احادیث اہل سنت کتب میں موجود تھیں ساروں کو اکٹھا کر کے وہاں پیش کر دیا. کیونکہ شہید ثالث کا طریقہ کار یہ تھا کہ بس وہ کہتے تھے فلاں روایت بھی نقل ہوئی ہے, لیکن مکمل طور پہ نہیں بتاتے تھے کہاں ہوئی, کس جلد پہ ہوئی, کس صفحے پہ ہوئی, کتنے راوی تھے, کس کس نے نقل کی, کس کس کتاب میں آئی. قاضی نور اللہ شوستری یہ نہیں کرتے تھے. آیت اللہ مرشی نجفی نے تعلیقہ لکھ کر سب کو اکٹھا کیا. اور اب حال ہی میں توجہ فرمائیں گے حضرات, اب یہ موضوع چھڑ گیا ہے کتاب کا تو نہیں معلوم کہاں تک جائے گی کہانی. حال ہی میں ایران میں آیت اللہ مرشی نجفی کے جو بیٹے ہیں جو ان کا کتاب خانہ سنبھالتے ہیں, ان کی جانب سے نئی کمپوزیشن کے ساتھ اس تعلیقے کو چھاپا جا رہا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اس کی لگ بھگ کوئی 35 سے 40 جلدیں بنے گی. 30 جلدیں آ چکی ہیں. کوئی روایت جو اہل بیت کی شان و فضیلت میں ہو اہل سنت کتب میں, اسے نہیں چھوڑا گیا مگر اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. سب اکٹھی آیات روایات سب اکٹھی کر دی گئی ہیں. اب جس کو چاہیے اٹھائے استفادہ کرے. لیکن ذرا رکیں یہاں پر, دو جملے کہہ کے آگے جاؤں, بات پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ نہ کہوں تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا. 33, 35, 40 جلدوں میں فقط وہ احادیث جو اہل سنت نے نقل کیا, ہماری تو ابھی ہے ہی نہیں, ہماری والی اکٹھی کر لیں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں چلی جائیں گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ابھی ہماری اکٹھی نہیں ہوئی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس قدر پابندیوں کے باوجود علی اور اولاد علی کے اس قدر فضائل غیروں نے نقل کر دیے, تو اگر کوئی پابندی نہ لگاتا تو کس قدر فضائل و مناقب پہنچتے. میں تو کہتا ہوں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے رسول کی زندگی کا اصول تھا وہ ہر روز علی علی کیا کرتے تھے. آپ ذرا ان احادیث کو جو جمع ہوئی ہیں ان کو تقسیم کیجئے نا, کہاں جائے گی بات, کہاں جائے گی بات. یعنی رسول کی ہر دوسری بات اہل بیت کی بات ہوتی تھی, رسول کی ہر تیسری بات اہل بیت کی بات ہوتی تھی, اور عین ممکن ہے کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب رسول نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے تھے, بس کیا ان کا یہی کام تھا کہ ہر وقت علی علی کرتے رہیں یا حسن و حسین و فاطمہ کے فضائل سناتے رہیں اور پڑھتے رہیں. کبھی آپ نے یہ کہا کہ رسول قرآن کی آیتیں کیوں پڑھتے تھے؟ کبھی دماغ میں آیا کسی کے مسلمان کے کہ رسول آیتیں کیوں پڑھتے تھے؟ جیسے ہی کوئی کہے آپ سے اعتراض میں ہی کہتے بھائی ہر وقت رسول آیتیں کیوں پڑھتے تھے, تو فوراً آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کریں, کہ اگر رسول آیات کی تلاوت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ تو جس طرح آیات قرآن کی تلاوت کرنے کی ذمہ داری رسول کو دی گئی تھی تاکہ امت کی ہدایت کا باعث بنے, ویسے ہی اہل بیت کے فضائل سنانے کی رسول پر ذمہ داری ڈالی تھی تاکہ بعد رسول ہادی کون ہوگا امت پہچان لے. ذمہ داری ڈالی ہے رسول, اس لیے بیان نہیں کرتے حضور کے رسول کے نواسے ہیں یا داماد ہیں یا بیٹی ہیں, نہ. اگر ایسا ہوتا تو رشتہ دار تو اور بھی بہت سے تھے, رسول ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتے, لیکن رسول نے انہی کے بارے میں کہا جن میں قابلیت تھی. ان کا تعارف اس لیے بار بار کرایا تاکہ امت کو پتہ چلے ہادی کون ہے. توجہ فرمائیں حضرات. بہرحال بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی, میں عرض کر رہا تھا کتابیں. کس کتاب کا نام آیا تھا جی, یاد ہوئی آپ کو؟ دلائل الصدق محمد حسین مظفر کی. یہ محمد رضا مظفر نہیں ہے, یہ وہ اور ہیں, ان کے بھائی تھے وہ بھی مشہور ہیں. یہ نہ ہو کہ دونوں کے نام آپس میں مکس ہو جائیں. انہوں نے یہ جملے ابن حجر کے نقل کرنے کے بعد ایک بہت پیارا جملہ لکھا, یہ ساری تمہید اس کے لیے باندھی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا لیکن اصل بات نہیں لکھی. کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اہل بیت بس ان پانچ چیزوں میں رسول کے ساتھ شریک ہیں؟ اہل بیت تو عصمت میں بھی رسول کے ساتھ شریک ہیں, اہل بیت تو علم میں بھی رسول کے ساتھ شریک ہے, اہل بیت تو ہر اس فضیلت میں جو رسول کے پاس پائی جاتی ہے اس میں رسول کے ساتھ شریک ہیں. جس طرح خدا نے رسول کو حجت بنا کر بھیجا ہے اسی طرح اہل بیت بھی حجت پروردگار. اب دیکھیے توجہ فرما رہے نا حضرات, جب اتنی فضیلتیں اہل بیت کو ملی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھیے اگر یہاں پہ پانچ بندے یہاں بیٹھے ہوں اور بیس بندے وہاں بیٹھے ہوں اور میں کہوں کہ یہ بندے میرے ساتھ اس معاملے میں شریک ہیں, مثال کے طور پہ میں کہوں ابھی میں جب مجلس ختم کر کے وہاں جا کے دفتر میں بیٹھوں گا تو یہ پانچ لوگ میرے ساتھ وہاں میرے ساتھ بیٹھ کر مثال کے طور پہ نیاز نوش فرمائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو 20 یہاں بیٹھے ہیں میں نے ان کو محروم کیا ہے, وگرنہ اگر سب ہی شامل کرنے ہوتے تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ کہنے کی کہ یہ جو پانچ ہیں یہ ساتھ چلے. ان پانچ کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 20 سے میں نے اعراض برتا ہے. امت عجیب ہے, جنہیں رسول ساتھ رکھ رہے ہیں انہیں چھوڑ رہے ہیں, جن سے اعراض برت رہے ہیں انہیں ساتھ لیے جا رہے ہیں. اور یہاں پر زیادتی کی ہے ابن حجر نے, توجہ چاہتا ہوں, زیادتی کی ہے ابن حجر نے. ابن حجر بھول گئے کہ اہل بیت مباہلہ میں بھی رسول کے ساتھ شریک ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کس کس مقام کا ذکر کریں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بات ہی پوری کر دی. الکافی کے اندر روایت ہے, کیا فرماتے ہیں؟ نحنو فی العلم و شجاعت سواہن, ہم اہل بیت علم اور شجاعت میں ایک سے ہیں. یہ چھوٹا سا جملہ ہے حضور, لیکن اس کے اندر بہت بڑا سمندر بند کر کے امام نے دے دیا. کیوں؟ اب ہو سکتا ہے کہ بعض کہیں کہ جتنا موقع امام صادق کو ملا اتنا امام سجاد کو تو نہیں ملا. موقع نہ ملنا اور ہے, لیکن موقع نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نہیں رکھتے تھے. بھئی اگر قال الباقر اور قال الصادق سے کتابیں پر ہو گئیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجاد کے پاس یہ نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام رضا کے پاس یہ نہیں تھا. کیا کہا؟ ہم علم میں ایک سے ہیں, ہم شجاعت میں ایک سے ہیں. یہ عجیب ہے. توجہ, کیا ضرورت تھی شجاعت کا نام لینے کی؟ بھائی علی کے جوہر شجاعت تو سب نے دیکھے ہیں, لیکن حسن نے صلح کر لی, حسین نے بھی بس ایک ہی جنگ لڑی جو کربلا میں لڑی. امام حسین کے بارے میں, امام حسن کے بارے میں تو پھر بھی مل جاتا ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی, پریشان تو نہیں ہے نا, جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو امام حسن کو بھی بھیجا تھا, اور امام حسن نے بھی اس اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹنے میں معاونت کی تھی. لیکن امام حسین کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ انہیں سرکار امیر المومنین نے بھیجا ہو. اور یہ بھی عجیب نقطہ ہے, جنگ صفین, اور یہ جمل کی بات ہے, لیکن جب صفین میں پہنچے تو سرکار امیر المومنین نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, میرے بیٹوں میں سے کون ہے جو اس وقت میدان میں جائے اور جا کر جنگ لڑے؟ تو حسن و حسین آگے بڑھے. جناب امیر نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میرے بیٹوں میں سے حسن و حسین تو مباہلہ کے دن سے رسول کے بیٹے ہیں. تو اس وقت جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے. نہج البلاغہ کے اندر بھی کچھ حصہ موجود ہے, باقی تاریخی کتب میں موجود ہے. وصیت کی جناب امیر نے محمد حنفیہ کو, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑیں تو چھوڑیں, علی کے بیٹے کے پیروں میں لغزش نہیں آنی چاہیے. اور اب حملے پہ حملہ کیا, روایات بتاتی ہیں ایک حملہ کیا زخمیوں کے واپس آئے, جناب امیر نے کہا جاؤ دوسرا حملہ کرو. پھر گئے واپس آئے, کہا جاؤ اب تیسرا حملہ کرو. تیسرے حملے کے بعد یہ حال تھا کہ جو زرہ پہن رکھی تھی اس کے جو سوراخ تھے اس میں سے خون رس رس کے باہر آ رہا تھا. جب تین حملے کر کے واپس آ چکے تو کہا جاؤ محمد حنفیہ اب اپنے خیمے میں جاؤ, غسل کرو اور وہاں آرام کرو. یہ خیمے کی طرف بڑھے اور وہاں سامنے سے کوئی شخص آیا اور کہا یہ اچھا موقع ہے کہ محمد حنفیہ کے کان بھرے جائیں. آئے اور آ کر کہنے لگے وہ صاحب کہ دیکھو اور یہ ذہن میں رکھیے گا، علی کے لشکر میں سارے علی والے نہیں تھے، توجہ ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے کہ لشکر علی کا ہو تو دنیا سمجھتی ہے سارے علی والے ساتھ تھے، جب رسول کے لشکر میں سارے رسول والے نہیں تھے۔ تو علی کے لشکر میں سارے علی والے کہاں سے ہو گئے؟ کئی ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اس لیے آتے تھے کچھ کھانا پینا مل جائے گا، کوئی مال غنیمت مل جائے گا، تو وہ آئے اور کہنے لگے دیکھا تمہارے بابا کا تم سے محبت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر محبت ہو تمہیں بھیجے جا رہے ہیں بار بار تلواروں کی زد پر، اور وہ دیکھو حسن و حسین کو بچا کے، ان سے زیادہ محبت ہے۔ اب اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو فوراً کہتا ہاں بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ محمد حنفیہ تھے، بہرحال علی کی گود میں پلنے کا شرف تو تھا۔ کہنے لگے میں تجھ سے ایک سوال کروں۔ کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ، اگر میدان جنگ میں کھڑے ہو اور سامنے سے سن سناتا ہوا تیر آئے اور تمہیں معلوم ہو کہ یہ تمہاری آنکھ میں لگ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہ میں ہاتھ آگے کروں گا تاکہ وہ تیر آنکھ پہ نہ لگے، ہاتھ پہ لگے، ہاتھ زخمی ہو تو ہو جائے، آنکھ بچ جائے۔ کہا بس یہی معاملہ یہاں ہے، حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ہاتھ ہوں، جب تک ہاتھ موجود ہے آنکھ پر آنچ نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرمائیے اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام حسین نے کوئی جنگ، تاریخی طور پہ مجھ تک تو ایسی کوئی روایت نہیں، اگر کسی کے علم میں ہو مجھے بتائے، میں بڑے شہر سعادت سے قبول کروں گا، امام حسین نے بس وہ جو کربلا میں جنگ لڑی وہی ہے۔ تو اب کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ بھائی نعوذ باللہ من ذالک، سید سجاد نے جنگ نہیں لڑی یا امام باقر نے تلوار نہیں چلائی، امام باقر کا زمانہ ہے اور خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے امام کو مدینے سے اپنے ہاں بلایا ہے، پریشان نہیں ہے نا حضرات؟ اور جب میرے مولا پہنچے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام دونوں شام پہنچے، تو دیکھا کہ اس وقت دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ تو اب جیسے ہی اس نے دیکھا امام کو تو کہنے لگا، وہ اولاد مروان، کہ جناب آپ کو بھی کوئی جنگ کے گھر آتے ہیں؟ امام نے کہا تم اپنا کام بتاؤ، کیا معاملہ ہے، ہمیں اس سے دور رکھو۔ کہا نہیں آپ بتائیے، آپ کا خاندان بڑا مشہور ہے، بڑا شجاع خاندان ہے، تو کوئی تیر شیر چلانے آتے ہیں آپ کو؟ امام نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا نہیں بتائیے، آپ چلائیے، اب سر ہو گیا، نہیں آپ چلائیے۔ امام نے ہاتھ میں کمان پکڑی اور اس کے اندر تیر رکھا، اور اب جو تیر چھوڑا تو جو سامنے نشانہ تھا بالکل نقطے پہ جا کے لگا۔ امام نے دوسرا تیر رکھا اور اسے چھوڑا تو وہ پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا پھر اسی جگہ پہ جا کے لگا۔ پے در پے سات تیر چلائے اور وہ ایک کو چیر کے دوسرے کی دم میں جا کے لگتے رہے۔ اس کے بعد اس نے حیرت سے دیکھا، آپ کو یہ گر کہاں سے آئے؟ کہا ہم یہاں آ کر نہیں سیکھتے، ہمیں وہاں سے سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے حضرات نے، جنگ تو کوئی نہیں لڑی امام باقر نے، جنگ تو کوئی نہیں لڑی امام صادق نے، الی امام عسکری علیہ السلام۔ تو کوئی کہتا بھائی اب تو شجاعت واضح ہی نہ ہو سکی، امام نے کہا نہیں، ہم تمہیں کلیہ دے رہے ہیں، ہم شجاعت میں ایک سے ہیں، تلوار چلے یا نہ چلے یہ اور بات ہے، شجاعت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ شجاعت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، شجاعت ایک ملکہ ہے جو پروردگار جسے دیتا ہے یہ اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، میں آپ سے پوچھوں شجاعت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ बहादुरी। अच्छा बहादुरी क्या होती है? हैं? हाँ, हमारा मसला ये है कि हमने शजाअत को समझा है लड़ना। मसलन कोई बंदा यहाँ से हाथ में डंडा लेके बाहर निकल जाए और रास्ते में जो भी मिले एक सर पे दे मारे, दुनिया उससे डरे, हम कहेंगे भाई बड़ा बहादुर। ये बहादुरी नहीं है हुजूर, ये बदमाशी है, ये बहादुरी नहीं है। अब कई मफाहीम ऐसे हैं, बात कहाँ से कहाँ चली गई कि जो हम अपनी ज़बान पर लाते हैं लेकिन उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा लड़ना जंग में, तो फिर बात तो वहीं आ गई, इमाम सज्जाद का क्या करना है? बहादुर थे कि नहीं? तो फिर वो तो नहीं लड़े। इमाम सादिक वो तो नहीं लड़े, तो बहादुर सिर्फ वो नहीं है जो लड़ता हो। हुजूर खुदा ने दो सिफात रखी हैं, तवज्जो चाहता हूँ। अब ये ज़रा एक अखलाकी मौजू आ गया, साथ रहेंगे आप। खुदा ने दो चीज़ें रखी हैं, एक है बुजदिली, एक है बुजदिली, डरपोक है कोई, और एक है तहव्वुर। ये तहव्वुर क्या है? बुजुर्गान जानते हैं, जो शख्स बग़ैर ये देखे कि जुल्म हो रहा है या अदल, सामने वाले पे चढ़ाई पे चढ़ाई किए जाए, इसका मतलब ये है कि वो तहव्वुर कर रहा है। उसके पास, जिसे आप अपने दूसरे ज़बान में बाजारी लैंग्वेज में बदमाशी कहते हैं, अगर कोई शख्स बग़ैर दीन खुदा और रसूल की तालीमात को मद्देनज़र रखे हुए चढ़ाई पे चढ़ाई किए जाए और ये न देखे कि कहाँ हक है कहाँ बातिल, इसको कहते हैं तहव्वुर। अगर आप तारीख में सुने ना कि कोई शख्स बाहर निकलता हो और दुनिया डर के घरों में घुस जाती हो, तो ये शजाअत नहीं है। गो के इसके ऊपर भी शक किया जा सकता है, लेकिन ये शजाअत नहीं है कि कोई दुनिया, इसीलिए हमारी हदीस में आया है, बदबख्तरीन शख्स है वो कि दुनिया जिसकी जबान से खौफजदा होकर उसके सामने कलाम ना करेगा। वो समझ रहा होगा मैं बड़ा फन्ने खान हूं, और हदीस क्या कह रही है? बदबख्तरीन शख्स है कि जिसकी जबान से लोग महफूज न रहें और अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आली मर्तबत हूँ। शजाअत, तवज्जो चाहूँगा, अगर बुजदिली ज्यादा हो जाए, तवज्जो है कि नहीं, अगर इंसान बुजदिली की तरफ चला जाए तो ये भी काबिले कबूल नहीं है, अगर तहव्वुर की तरफ चला जाए तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। बुजदिली और तहव्वुर के बीच में जो मयाना रवि इख्तियार करे उसको कहते हैं शुजा। यानी वहां पर तलवार चले जहां पर हुक्म परवरदिगार हो, और जहां बातिल हो, जहां हुक्म परवरदिगार ना हो, वहां तलवार नियाम में रहे, ये भी शजाअत है। वरना 25 साल जो अली घर में बैठे तो क्या शुजा नहीं थे? भाई बोलिए ना, थे। तो अगर थे तो इसका मतलब है हमारे दिमाग में मफहूम शजाअत जो है वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ मैदान में निकल जाना शजाअत नहीं है। अली से पूछा क्या शुजा कौन है? का जो शख्स जितना अपने नफ्स पे काबू कर सकता है वो उतना बड़ा बहादुर है। ये बहादुरी है, उससे बढ़कर कौन शुजा हो सकता है कि जहां शायबा भी हो कि यहां नफ्स शरीक हो सकता है, तो अली सवार हुए कातिल के सीने से नीचे उतर आए। अजीब मरहला है, जनाब अमीर की फकत तलवार और शमशीर चलाना ये शजाअत नहीं है। شجاعت تو یہ ہے کہ اگر حکم رسول آ گیا ہے کہ یا علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی تو وہ علی کے جو اٹھا سکتا ہے وہ تلوار کو نیام میں رکھ کے بیٹھے، یہ شجاعت ہے۔ توجہ فرمائیں، ورنہ دوسرے افراد کا کیا کہنا، ان کے بارے میں تو آپ سنتے رہیں، بڑے دلیر تھے، جرار تھے، کرار تھے، گو کہ کہیں ایک چڑیا ماری ہو ثابت نہیں، اور جہاں بھی بس چلتا تھا وہ مقام ہوتا تھا جہاں بیچارہ کوئی قیدی لا کے کھڑا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہوں اور وہ کہے جناب ہم ابھی اس کو مارتے ہیں، یہ کون سی شجاعت تھی؟ جو آدمی کمتر پہ زور چلائے وہ شجاع نہیں، بزدل ہے۔ اب رکیے، یہیں رک جائیں۔ تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے فضائل کی صورت میں کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، ڈرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، بڑا روب دبدبا تھا۔ یہ شجاعت نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت یہ ہے کہ اگر علی تلوار سونت کر میدان میں کھڑے ہوں تو کوئی سامنے آنے کو تیار نہ ہو، اور اگر مسند علم پہ بیٹھ جائیں تو دنیا چاہے کہ علی سے سوال کرے، کوئی خوف زدہ نہ ہو کہ علی سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب ملے گا آگے سے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں اٹھا کر زندان میں ہی ڈلوا دے، نہیں، کہیں یہ نہ ہو ہمارا وظیفہ بند کر دے۔ یہ علی ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر مجھے موقع دیا جائے کہ پوری دنیا کی دولت اور مال و زر میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے اور کہا جائے کہ ایک چیٹی کے منہ سے اس کا وہ دانہ چھین لوں جس کو اس کو جس جو اس کا پورے سال کا رزق ہے، تو میں علی دنیا کی دولت ٹھکرا دوں گا لیکن اس کے منہ سے وہ دانہ نہیں چھینوں گا۔ یہ اللہ۔ بہرحال آج گفتگو بہت آگے نکل گئی، میں واپس جلدی سے پہنچوں اپنی بات پر۔ تو کیا کہہ رہا تھا جی میں، ہیں جی، اہل بیت علم اور شجاعت میں برابر ہے، اور یہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ پیچھے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اہل بیت صفات میں رسول کے ساتھ شریک ہے۔ علی جیسے شجاع سے پوچھے نا شجاع کون تھا تو کہتے تھے رسول۔ واقعا یہ میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امیر سے جب پوچھا گیا آپ اشجع العرب ہیں، کہا نہیں رسول مجھ سے زیادہ شجاع تھے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو ہم وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں رسول کھڑے ہوں۔ سوچئے کیسا شجاع ہوگا رسول، اور یہ صفات اہل بیت کو رسول سے وراثت میں ملی ہیں، علی سے وراثت میں ملی ہیں۔ تو اب سلام ہے کس پر؟ یاسین کی آل پر، وہ آل کہ جو شریک ہے صفات میں یاسین کے۔ ہر ایک پہ نہیں حضور، ہو سکتا ہے کوئی کہے آل کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے سادات بھی، چلو بھائی انہیں بھی اکٹھا کر لے، اپنی جگہ خدا نے جو مرتبہ انہیں دیا۔ بہرحال یہ تو ایک ایسی خدا کی طرف سے لطف کی کیفیت ہے کہ جو بغیر کچھ کیے حاصل ہوئی ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ قرآن کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، ہاں پیدا ہونے کے بعد عمل کیا کرنا ہے یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا اختیار۔ اسی لیے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ فخر اس بات پہ ہے کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں، کہ اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا میرا اختیار نہیں ہے لیکن علی کی ولایت قبول کرنا میرا اختیار ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہاں وہی اولاد یا آل میں وہی ہیں کہ جو صفات میں رسول کے ساتھ شریک ہیں، باقی حضرات اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اب زیارت آگے بڑھی، آج چوتھا دن ہو گیا، کل آخری دن ہے، پہلے ہی جملے پہ رکے ہوئے، تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔ حضور کیا کیا؟ امام نے کہا السلام علیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے آپ پر ہمارا سلام۔ یہ جملہ آپ نے سن تو لیا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن اس دعوت دینے والے کی صفت جانتے ہیں کیا ہونی چاہیے؟ بھئی آپ اس مجلس کے لیے یقیناً بانیان مجلس نے دعوت نامے جاری کیے ہوں گے، اشتہار بنائے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو جا کر بنفس نفیس بھی دعوت نامے دیے ہوں گے، کچھ اپنے جان پہچان والوں کی بھی ذمہ داری لگائی ہوگی کہ بھائی جو آپ کو ملیں تو آپ دعوت دے دیجیے گا۔ اچھا، کس چیز کی دعوت ہے؟ مجلس کی۔ تو اب مجلس کی دعوت دینے کے لیے چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ کب ہوگی، دوسری یہ کہ کہاں ہوگی، تیسری یہ کہ کون پڑھے گا، یہ سارے لوازمات ہیں نا۔ اگر ان چیزوں کا علم نہ ہو تو کیا آپ مجلس کی دعوت دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا دعوت دینے کے لیے کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور وہ علم اس چیز سے متعلق ہوگا جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ کون ہیں امام؟ داعی اللہ۔ بھائی توجہ فرمائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، یہ وہی دعوت دے سکتا ہے جسے پتا ہو اللہ کون ہے۔ نہیں، جملہ بدل کے کہوں، یہ وہی دے سکتا ہے جس کا توحید کے بارے میں علم دوسروں سے لیا ہوا نہ ہو، بلکہ اللہ نے اسے یہ علم خود ودیت کیا ہو۔ نہیں، ابھی بھی بات شاید واضح نہیں ہوئی ہے۔ حضور آپ بھی عقیدہ توحید رکھتے ہیں، ہو سکتا بھائی ہم جیسے لوگ جن کے سروں پہ امامے ہیں، دوش پہ ابا ہے، دعوت تبلیغ کا کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے حضرات ہیں کہ جو دعوت تبلیغ پہ نکلتے ہیں، ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت تو یہ بھی دے رہے ہیں، دعوت تو ہم بھی دے رہے ہیں۔ کسی شخص کو جا کر کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ مکتب اہل بیت سے روشناس ہو جائے، تو دعوت تو ایک قسم کی یہ بھی ہے، لیکن اس دعوت میں اور داعی اللہ ہونے میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں مکتب اہل بیت کی طرف، وہ کسی کی دعوت حقیقی پر استوار ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچی، توجہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں کیونکہ میں نے کسی حقیقی داعی سے کچھ حاصل کیا ہے، جب تک کوئی حقیقی داعی بیچ میں نہ ہوگا میرے اور آپ کے جیسے دعوت دینے والوں کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب مجھ سے کوئی پوچھے گا جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ حقیقت میں درست ہے یا نہیں، تو مجھے کیا معلوم یہ حقیقت رکھتا ہے یا نہیں، جب تک کوئی ایسا نہ بتائے جو حقیقت سے روشناس ہو۔ اور حقیقت سے روشناس وہی ہے جس کو اللہ عطا کرے۔ نہیں، میں اس بات کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتا۔ حضور آج سے کچھ عرصہ پہلے، اگر کچھ سالوں پہلے، اگر کوئی شخص کہتا کہ میں امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، تو کیا کوئی مانتا؟ نہیں۔ لیکن اگر آج آپ یہ کہیں تو آپ کو منوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ خود روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بات کرتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، آج سے کوئی 100-150 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ جناب میں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے بیک وقت خطاب کر سکتا ہوں تو کیا کوئی مانتا؟ لیکن اب اگر کوئی یہ کہے تو اگر کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ پہلے میرے علم میں یہ نہیں تھا، یعنی میرے سے مراد وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے، اور اب جو اس زمانے کے لوگ ہیں چونکہ انہوں نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، لہٰذا یہ بات ان کے لیے کوئی بڑی اچنبھے کی بات نہیں رہی۔ ایسے ہی کئی ایسی چیزیں ہیں، توجہ، کہ جو پچھلے لوگوں کے لیے تو شاید واضح نہ تھی، لیکن آج کے زمانے کے افراد کے لیے وہ بہت واضح ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے امام سید سجاد علیہ السلام، اور وہ حدیث کہتی ہے، امام فرماتے ہیں سورہ اخلاص، اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص، ہمارے زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ آخر اس زمان میں جو لوگ آئیں گے یہ ان کی سمجھ میں آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ خود حقیقت سے واقف ہے، ورنہ وہ یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ امام کا یہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حقیقت سورہ اخلاص ہے امام اس سے واقف ہیں، اور اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ کس زمانے میں آشکار ہوگی۔ قرآن یا خدا کی معرفت، اس کی ایک حقیقت ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ وہ جو ظاہر ہے وہ عبارت ہے، وہ جو باطن ہیں اس سے وہی ہستیاں واقف ہیں جن کو خود خدا نے یہ عطا کیا ہے۔ اب جب تک عطا نہ ہوں وہ واقف نہیں ہو سکتے، اور واقف ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، توجہ چاہوں گا، ایک تو علم، اور وہ علم جس کے اوپر یہ پہرا بیٹھا ہو کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ بھائی کتنے علم ہیں جس میں غلطی ہو جاتی ہے؟ کل تک آپ جسے علم سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے آج وہ جہالت ثابت ہو جائے۔ کسی زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے، اب بھی کچھ لوگ ہیں ایسے آپ کو مل جائیں گے، اب سائنس نے آگے ثابت کیا کہ نہیں، دنیا ہے جو سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو پہلے تو لوگ اسے علم ہی سمجھتے تھے نا، جو آج آ کے جہالت ثابت ہو گئی۔ تو اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کی حقیقت عیاں نہ ہو، وہ علم کہ جس کے اوپر عصمت کا پہرا بیٹھا ہو۔ جب ہم کہتے ہیں نا معصوم، ہم تو معصوم کا، میں معصوم کے معنی پوچھوں تو کیا معنی ہے؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی نہ ہو۔ ہم عام طور پہ عصمت کو سمجھتے ہیں قبلہ، ہم عصمت کو سمجھتے ہیں کہ بس اس کا ایک ہی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی غلط عمل انجام نہ دے، یہی ہے، یہ عصمت کا عملی پہلو ہے۔ عصمت دو پہلو رکھتی ہے، ایک عملی، ایک علمی۔ علمی پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی علم ہو اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو، اگر غلطی کی گنجائش ہوئی تو جس کے علم میں غلطی کی گنجائش ہوگی عمل میں خود بخود آ جائے گی۔ بھائی توجہ فرمائیں، خدا کے واسطے، جس کے علم میں غلطی کی گنجائش ہو اس کے عمل میں خود بخود گنجائش غلطی کی آ جائے گی، اور جس کے علم میں غلطی کی گنجائش نہ ہو تو اس کے عمل میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں آئے گی۔ اس لیے جب عصمت کی بات کی جاتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم سے گناہ ہوتا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، معصوم سے گناہ ہوتا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، معصوم گناہ کرتا نہیں ہے۔ ان دو جملوں میں فرق ہے. جب آپ کہتے ہیں معصوم سے گناہ ہوتا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نے زبردستی پکڑ رکھا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں. جہاں زبردستی ہو, جبر ہو, وہاں اختیار نہیں ہے, اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پھر کیسی جزا. نہیں, بات نہیں پہنچی بھائی. امام کو کوئی کہے امام نے کوئی عمل انجام دیا, اور مجھے کہیں کہ بھائی اب امام کے پیچھے چلو, میں تو کہہ دوں گا بھائی ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, انہیں تو پکڑے بیٹھا ہوا ہے کوئی فرشتہ, یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور جب کر نہیں سکتے تو میں ان کے پیچھے کیسے چلوں؟ میں تو کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا, اگر یہ عقیدہ رکھا کہ امام گناہ کر ہی نہیں سکتا, تو اب نمونہ عمل نہیں رہا. اور جب نمونہ عمل نہیں رہا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کس کے لیے بھیجا تھا امام کو دنیا میں؟ امام گناہ کرتا نہیں ہے, یعنی اختیار سے نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ باہر جائیں خدا نخواستہ اور کسی کوڑے کے ڈھیر پر کوئی مردار پڑا ہوا ہو تو کیا آپ اسے کھائیں گے؟ کیوں کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ حرام ہے, ایک. دوسرا یہ آپ جانتے ہیں اسے کھایا تو صحت کے لیے مضر ہے, دو. اور کئی چیزیں ملا لیں. آپ کا کسی نے ہاتھ پکڑ کے روکا کہ مردار نہیں کھانا؟ روکا کسی نے نہیں, لیکن آپ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح معصوم کا کسی نے ہاتھ پکڑ کے روکا نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرنا. معصوم جانتا ہے کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے, اس کے علم میں ہے کہ اس کا باطن کیا ہے. جس طرح آپ کے سامنے واضح ہے کہ مردار نہیں کھانا ہے, یہ دنیا اس کے سامنے واضح ہے, وہ نہیں ہاتھ آگے بڑھائے. تو آپ توجہ فرمائیں, میں بڑی تیزی سے گفتگو کو تمام کروں. ایک ہے علم, اور علم کے ساتھ وہ عصمت کہ جو علم کے لیے ضروری ہے, یعنی وہ علم کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جب ایسا علم کسی کے پاس آئے گا تو اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ہے داعی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والا, کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے علم میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. رسول کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ رسول کون ہے؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ. عجیب ہے آیت, اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اس کے اذن اور حکم سے. یعنی جب بھی اللہ کی طرف کوئی دعوت دینے والا ہوگا تو اس میں خود اللہ کا اذن شامل ہوگا. اگر اذن نہیں ہے تو داعی اللہ نہیں ہو سکتا, اذن ہے تو داعی اللہ ہوگا. امام زمانہ کے لیے کیا کہا؟ زیارت آل یاسین میں آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, بے شک آنکھوں کے سامنے نہ ہو. آنکھوں کے سامنے نہ ہو, دعوت جاری ہے. اب کوئی کہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو بتانا ہے کہ امامت میں ہدایت فقط ظاہر میں نہیں ہوتی, امامت ہدایت کرتی ہے تکویناً بھی تشریحاً بھی. وہ آ کر حکم خدا بھی بیان کرتا ہے, اور اگر سامنے نہ ہو تو خدا نے اسے یہ قوت بھی دی ہے کہ وہ قلوب کو ایسے موہنا جانتا ہے, وہ قلوب پہ تصرف کرنا جانتا ہے. توجہ فرمائیں, اب جب داعی اللہ ہے تو کیسا ہے؟ روایت پڑھوں, زحمت تمام کروں. خود امام زمانہ کی حدیث ہے توقی میں, بلکہ اس حدیث سے پہلے ایک آیت پڑھ دوں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے بنائے ہیں ایسے امام جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے اذن اور امر سے، ہمارے حکم سے. اور پھر ایک اور آیت میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم ہی نے بنائے ہیں کچھ ایسے بھی امام کہ جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. بھئی توجہ فرمائیں، ایک طرف وہ ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. یعنی قرآن نے اتنا تو واضح کر دیا، اگر خدا کی طرف نہیں بلا رہا تو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. یہ دو ہی ہیں، ایک خدا کی طرف بلانے والا، ایک جہنم کی طرف بلانے والا. اور اب عجیب مرحلہ ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ خدا کی طرف بلانے والا اور یہ جہنم کی طرف بلانے والا یہ کیا ہے، کہ وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دے تو پھر وہ جس کے پیچھے چلے گا وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ ہے حضرات کی، اگر مجھ جیسا کوئی کم ظرف ہو اور کوئی ایسا کام کر دے جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو تو جیسے ہی ہوگا آنے والے کہیں گے واہ اللہ آپ نے کیا کام کیا، تو میں کہوں گا ہاں دیکھا آج بڑی زبردست مجلس پڑھی میں نے. لیکن جو داعی اللہ ہوگا وہ اس دروازے کو اکھاڑنے کے بعد کہ جو کئی کئی حضرات سے کھلتا نہیں تھا اسے اکھاڑ کر پھینکنے کے بعد جب دنیا کہے گی علی کیسے کیا تو وہ یہ نہیں کہے گا ہاں دیکھا میرا کارنامہ، وہ کہے گا اس کو میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے. یہ ہے داعی اللہ، یہ ہے داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اور یہ دعوت دینے والا کس درجے پہ ہے، امام کیا فرما رہے ہیں، امام زمانہ حدیث میں کہا قلوبنا اوعیت لمشیت اللہ. وہ مرحلہ آ گیا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے قلوب، اب قلوب سے مراد کا لفظ کر چکا ہوں، یہ والا دل نہیں ہے، ہمارے قلوب کیا ہیں، اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. خدا کی قسم یہ بڑی بات ہے، یہ عجیب جملہ ہے، ہمارے قلوب کیا ہیں، مشیت پروردگار کا ظرف ہیں. فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا، جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں. اس منزل کو آپ سمجھیے، جو کوئی کہتا ہے نا کہ امام کیسے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی رضا تو ہے ہی نہیں، ان کی اپنی مرضی تو ہے ہی کوئی نہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے قلوب مشیت پروردگار کا ظرف ہیں، یعنی ہمیں مقام مقام پر، اللہ اکبر، کاش میرا جملہ سمجھے، ہمیں مقام مقام پر اللہ سے پوچھنا نہیں پڑتا خدا تیری کیا مرضی ہے، بلکہ ان کا جو جو عمل ہو رہا ہے وہی اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ مشیت پروردگار ان کے قلوب میں مظروف ہے، ان کے قلوب ظرف مشیت پروردگار ہے، انہیں مقام مقام پہ پوچھنا نہیں پڑتا. بہرحال گفتگو کل آگے بڑھاؤں گا، آج کی گفتگو شاید مجھے لگتا ہے کچھ سنگین رہی، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. جناب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ رسول حسین سے کہیں اے بیٹا پروردگار تجھے اپنی راہ میں مقتول اور زینب اور ام کلثوم کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. عزادارو، جہاں مشیت پروردگار کی بات آئے تو حسین کہیں پیچھے نہیں رہ سکتے، ہر ہر مقام سے حسین گزریں گے، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، کبھی علی اصغر کا لاشا، کبھی عباس کا، اور میں کہوں گا عجیب قسمت پائی تھی اس بی بی نے، خدا نے دو ہی بچے دیے تھے، دو لال دیے تھے، ایک کو کربلا میں سلا دیا، دوسرے کو شام کی زینت بنا دیا۔ عزادارو آج پانچ کی شب ہے، حسین کی اس یتیمہ کی شب شہادت۔ جب تک میرا مولا زندہ تھا نا، کوئی نہ کوئی پرسان حال تھا، حسین کے جانے کے بعد تو جیسے اس بچی کی طرف مشکلات نے سارے رستے کر دیے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس بچی کی عمر کم تھی، مصیبتیں زیادہ تھیں۔ مجھے سادات و غیر سادات معاف کریں گے، لیکن مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، کہتے ہیں یہ خولی لعین کہتا ہے، جب میں خیموں کی طرف بڑھا اور پہنچا تو خیموں میں دیکھا لوٹ مار چل رہی تھی، میرے سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، میں نے دیکھا اس کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ میں آگے بڑھا کہ بالیاں لوٹوں، پھر میرے دماغ میں آیا اس سے کہتا ہوں اتار کے دے دے۔ پھر میرے دماغ میں آیا اگر اتارنے کا انتظار کیا تو کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائے۔ پھر میں نے انتظار نہیں کیا، بالیوں میں ہاتھ ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ بالیاں ہاتھ میں آ گئی، بچی منہ کے بل زمین پر۔ اللہ دارو بچی بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے پوچھیں کہ ایسے ہوش میں آئی، پانی نہیں تھا کہ ہوش میں آ سکے، مجھے نہیں معلوم کیسے ہوش میں آئی، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے مقتل کی طرف بھاگ رہی تھی، میں اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اس کے دامن کی آگ کو بجھاؤں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی میرے پیچھے چلا آ رہا ہے، اس نے تیز قدم لینا شروع کیے، اس کا پیر الجھا، وہ دوبارہ منہ کے بل زمین پر گری۔ میں جب نزدیک گیا تو کہنے لگی اے شیخ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، کہا میں تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، بس تیرے دامن میں لگی آگ کو بجھاؤں گا۔ کہے شیخ اگر کوئی احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو یہ بتا دے نجف کا رستہ کہاں ہے۔ کہ اس وقت نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ میں نے سنا ہے میرے دادا نجف میں ہوتے ہیں، میں ان سے جا کر کہوں گی دادا آپ دوسروں کے یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے تھے، آئیے دیکھیں آپ کے یتیموں کا تماشے لگ رہے ہیں۔ عزادارو آپ نے گریا کیا مجلس کو، مجھے بس ایک روایت پڑھنے دیجئے، زحمت تمام۔ عزادارو اس بچی کا بس ایک ہی کام ہے، اپنے باپ کو یاد کر کے رونا، بس اس بچی کا یہی کام ہے۔ لیکن ایک دن بچی کی حالت بڑی غیر تھی، کہتے ہیں بڑی غیر تھی، کچھ دیر کے لیے سوئی اور پھر جو اٹھی تو کہرام برپا کر دیا۔ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ کہ بیٹی تجھے تو معلوم ہے تیرے بابا کا سر یزید کے دربار میں رکھا ہے، تیرے بابا کا بدن کربلا کی زمین پہ رہ گیا۔ کہ نہیں پھوپھی اماں، ابھی تو یہی میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے گود میں لے رکھا تھا، مجھے کہہ رہے تھے بیٹی بس اب مصیبت کا وقت ٹل گیا، ہم تمہیں لینے آ گئے ہیں۔ اللہ دارو بس یہ جملے سنے بیویوں میں کہرام برپا ہو گیا، اتنی آواز بلند ہوئی کہ یزید کے محل تک پہنچی، اور اب بھائی کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، آج رونے کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں۔ کا وہ جو بچی ہے نا جو بار بار حسین کو یاد کرتی ہے، آج اس کی حالت غیر ہے. کہا کیا کریں پھر؟ کہا تو سر حسین بھیج دو, خاموش ہو جائے گی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بعض زاکرین کہتے ہیں سر حسین بھیجا گیا, بچی کو دیا گیا. نہیں, عربی کتب میں ایسا کچھ نہیں لکھا. عربی کتب میں کیا لکھا جانتے ہیں؟ ایک لعین نے سر حسین کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا اور لے کر آیا, اور جب دیکھا بچی سامنے بیٹھی ہے, سر حسین کو بچی کی گود میں پھینک دیا, بچی کی گود میں سر کو ڈال دیا. عزادارو, بچی نے سر اٹھایا ایک مرتبہ اپنے بابا کے رخسار پر, رخسار رکھ کے کہا بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا, بابا یہ کس نے آپ کی رگے کاٹ ڈالی, بابا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا. اجرکم اللہ. عزادارو, بچی نے ایک ایک بات بتانا شروع کی. بابا جانتے ہو وہ جو بالیاں دی تھی نا وہ چھن گئے, بابا جانتے ہو ہمارے سروں سے چادریں بھی اتر گئے, اور بابا یہ جو میرے چہرے پہ نیلے نشان ہیں نا یہ تماچوں کے ہیں. عزادارو, بچی باتیں کرتی رہی, آواز دھیمی ہوئی, پھر اور دھیمی ہوئی, پھر اور دھیمی ہوئی. جب آواز آنا رک گئی تو جناب زینب نے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ, میری بچی کو نیند آ گئی ہے, بڑی مشکل سے سوئی. اور وہاں سید سجاد نے اپنی بیڑیاں سنبھالی اور اٹھے, انا للہ وانا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن سو گئی, لیکن قیامت کے دن اٹھنے کے لیے اللہ اللہ.